تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلے تو آپ حضرات سے یہ معذرت کر لوں کہ سفر پر جانے سے پہلے 2 ہفتے کی غیر حاضری کا اعلان کیا تھا، لیکن عملاً 3 ہفتے غیر حاضری رہی. خیال تھا کہ شاید 2 ہفتے میں سفر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آخر میں جنوبی افریقہ میں قیام تھا تو وہاں کے احباب نے اصرار فرمایا تو اس کی وجہ سے چند روز قیام بڑھانا پڑا اور پچھلے جمعہ کو حاضری نہیں ہوتی. اس دوران الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. آپ سب حضرات کی طرف سے آپ سب حضرات کے لیے دعا کی بھی لکھا رہے سب کی طرف فرمائی. جن کا نام یاد آ گیا نام لے کر دن دوڑنا عمومی طور پر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سفر و کرم سے قبول فرمائے. اب بھی یہ شاید خیر کیا بولتے ہیں اپنے طور پر یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے اور رمضان میں یہ سلسلہ محفوظ رہتا ہے, تو خیال ہوا کہ آج کچھ باتیں رمضان مبارک کی تیاری سے متعلق عرض کر دی جائیں. چند چار پانچ دن کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے, اس کا حق تو کیا ادا ہوگا لیکن اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ بڑی عظیم اور عظیم نعمت ہے اللہ جل جلالہ. ہم اور آپ کو کیا اس کی قدر پہچانے, کیا اس کی حقیقت جانے. دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے, صبح سے شام تک اپنا دنیا ہی کے دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے, مادیت کے گرداب میں پھنسے ہوئے, تو ہم کیا قدر پہچانے, کیا جانے کہ رمضان کیا چیز ہے. جن کو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں اور اس مہینے کے اندر جو انوار و برکات کا سیلاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو پہچانتے ہیں, ان کو قدر ہوتی ہے مہینے کی. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے, یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں اپنی عمر میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. رمضان آنے سے دو مہینے پہلے سے انتظار, اشتیاق اور دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ نصیب فرمائے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو رمضان کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت اس بات کا اشتیاق تھا کہ جتنا اللہ جل جلالہ سے مثال قریب ہو اتنا بہتر. لیکن رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس سے خیال آیا کہ اپنی عمر میں اس نیت سے اضافہ کرنے کی دعا اگر کوئی شخص کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے تاکہ اس عمر میں وہ میں صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں اور وہ آخرت میں کام آئے, تو یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ثابت ہے. بالو سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی عمر میں اضافے کی کیا دعا کریں, اپنی درازی عمر کی کیا دعا کریں, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر میں اضافے کی دعا اس لیے کرے کہ مجھے اس عمر کے اضافے کے نتیجے میں اللہ کی رضا کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری عمر میں اتنا اضافہ فرما دیجئے کہ اس میں میں آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں اور جب آپ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس وقت میں آپ کے رضا کا مستحق ہوں. یہ دعا مانگ, یہ جو الٹی سیدھی لوگ مانگتے آتے ہیں نا, اب تو میاں بس اٹھائے لے اللہ میاں دنیا سے, یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, موت کی تمنا کرنے سے ہی منع, موت کی دعا مانگنے سے منع کرنا. ارے کیا پتا موت کی دعا مانگ رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اس وقت حالات خراب ہیں اور اس میں جب چلے جائیں گے تو وہاں سکون ملے گا, کیا تیاری کر رکھی ہے. اور کیا پتا کہ اس وقت اگر انتقال ہو جائے, موت آ جائے تو پرجا نے کیا حالات پیش آئے, اللہ بچائے. تو اس واسطے دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اپنی رضا کی زندگی عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ نے عمر مقدر رکھی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا یہ ہے کہ اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی. جب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے اللہ مجھے زندگی عطا کرنا, جب میرے حق میں موت فائدہ مند ہو جائے اللہ مجھے موت عطا کرنا. یہ دعا فرمائی میں تلقین فرمائی نبی. بہرحال یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری عمر میں اتنا اضافہ کر دیجئے کہ آپ کی رضا کے مطابق کام کرنے کی اس میں توفیق ہو جائے, تو یہ دعا اس کوئی غلط دعا نہیں ہے بلکہ اس سنت اس دعا سے مستفاد ہوتی ہے. اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ انتظار اور اشتیاق کیوں لگ رہا ہے کہ رمضان آ جائے ہمیں مل جائے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ بنایا. ہم لوگ جو ظاہر دین قسم کے لوگ ہیں تو ظاہری طور پر یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روزوں کا مہینہ ہے, اس میں روزے رکھے جائیں گے, تراویح پڑھی جائے گی, بس. لیکن بات یہاں پر حقیقت میں ختم نہیں ہوتی. روزے ہوں یا تراویح ہو یا کوئی اور عبادات ہو رمضان کی, وہ ساری کے ساری در حقیقت علامات ہیں ایک اور بڑی چیز کہ اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ بنایا, یہ مہینہ اپنا مہینہ بنایا. کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ یہ مادے میں گھرے ہوئے لوگوں کو جو 11 مہینے ہم سے دور رہے, اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے رہے, اپنے خواب غفلت میں مبتلا رہے, ایک مہینہ ہم اپنا قرب کا عطا فرما دیں. کیا آ جاؤ, تم بہت دور چلے گئے تھے, دنیا کے کام دھندوں میں الجھ گئے تھے, تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا خیال, تمہارے اعمال, تمہارے افعال, یہ سب یہ دنیا کے کاموں کے اندر الجھے ہوئے تھے. تو آؤ ایک مہینہ ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں کہ اس کو ذرا ٹھیک ٹھیک گزار لو تو ہمارا قرب حاصل ہو, ہمارے قرب کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے, اپنے رحمتوں کا ایک نشان بنایا. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا تو کیا تھا اپنی عبادت کے لیے, قرآن شریف نے صاف صاف کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, مجھے میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا, خوب سمجھ لو کان کھول کے, ایک کام کے لیے پیدا کیا, کیا کہ میری عبادت کرے, اس لیے پیدا کیا. اصل مقصد زندگی انسان کا دنیا میں آنے کا, پیدا ہونے کا, دنیا میں رہنے کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی عبادت, یہ ہے مقصد, اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ, کسی کے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی سر یہ مقصد تو اسی مقصد سے تو ملائکہ بھی پیدا کیے گئے تھے, فرشتے وہ بھی تو آخر عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے, تو اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی عبادت کے لیے؟ ملائکہ جو ہے نا وہ بھی تو تسبیح کے لیے, تقدیس کے لیے, عبادت کے لیے وقت ہے, تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ملائکہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے, اس طرح پیدا کیے گئے تھے کہ عبادت پر خلقتاً مجبور تھے, یعنی ان میں عبادت کے سوا, اطاعت کے سوا نافرمانی کا, گناہ کا, معصیت کا کوئی مادہ رکھا ہی نہیں تھا. ان کو تو پیدا ہی کیا اس کام کے لیے کہ تم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تمہارے اندر یہ مادہ ہی نہیں کہ تم گناہ کر سکو. یہ حضرت انسان پیدا کیے گئے تو تو اس طرح پیدا کیا گیا کہ ان میں مادہ نافرمانی کا بھی رکھا گیا، مادہ گناہ کا بھی رکھا گیا، برائی کا بھی رکھا گیا، اور پھر کہا کہ عبادت کرو. وہاں تو مادہ رکھا ہی نہیں تھا، کہا تھا عبادت کرو، معاملہ آسان تھا. لیکن یہ حضرت جو تشریف لائے اور خود ہی آگے بڑھ کے یہ ذمہ داری قبول فرمائی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو خود ہی آگے یہ کہا کہ ہاں میں ہوں تیار اسلام کے لیے، کہ میرے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھ دو اور نیکی کا بھی رکھ دو، اور پھر کروں گا آپ کی عبادت. اس کام کے لیے یہ پیدا کیے گئے کہ ان میں مادہ ہے نافرمانی کا، گناہ کا، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، محبتات ہیں، اور ان کے ساتھ پھر زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان محرکات سے بچتے ہوئے، ان جذبات سے کو کنٹرول میں کرتے ہوئے، ان دوائی کو قابو میں لاتے ہوئے، اور گناہوں کے جذبات کو کچلتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی عبادت. یہ کام اس کام کے لیے پیدا کیے گئے یہ حضرت. اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا کہ وہ جو مادہ ہم نے تمہارے ساتھ رکھا ہے گناہ کا، نافرمانی کا اور معصیت کا، اس مادے کو قابو میں لا کر کچل کر جب تم عبادت کرو گے تو ملائکہ سے بھی آگے جاؤ گے، فرشتوں سے بھی آگے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام تمہیں دے دیا. تو اس لیے پیدا کیا تم کو کہ عبادت کرو. تو مقصد زندگی کیا تھا؟ عبادت. عبادت کیا؟ یہی جو نماز، روزہ، تسبیح، تقدیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہ عبادت کس کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ یا ایک بات اور عرض کر دوں جس میں بعض اوقات بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اس کے سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گمراہیاں پیدا ہوتی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف یوں کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر لمحہ عبادت، اگر اس کی نیت صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت، اس کا روزگار کمانا بھی عبادت، اس کا بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا بھی عبادت، سبھی کچھ عبادت کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی جب یہ سب عبادت تو پھر یہ نماز بھی عبادت، دونوں میں کیا فرق؟ دونوں میں کیا فرق؟ اور اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ بڑے گمراہی میں مبتلا ہو جائے. تو خوب سمجھ لو فرق دونوں میں کیا. فرق یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، یعنی وہ اعمال جن کا کوئی مقصد وجود اللہ کی بندگی کے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی کے لیے وہ وضع کیے گئے ہیں وہ اعمال، اور ان کا کوئی مطلب نہیں، وہ ہے براہ راست عبادت. جیسے نماز، نماز جو ہے نا وہ اسی کام کے لیے وضع کی گئی کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر نیاز جھکائے، اس کا کوئی اور مقصد، کوئی اور مصرف نہیں. یہ ہے اصلی عبادت، براہ راست عبادت. یا مثلا ذکر، تسبیح، تلاوت، نفلی صدقات اور نفلی حج عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو بظاہر کیا گیا عبادت کے لیے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں، ان کا کوئی اور مصرف نہیں، یہ ہے اصلی عبادتیں، براہ راست عبادت. اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ اصل میں وہ ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، یعنی اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مومن کو یہ کہہ دیا کہ اگر ان اپنے دنیاوی کاموں کو بھی تم نیک نیتی سے صحیح طریقے پر سنت کے مطابق انجام دو گے تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے. چلے ارے چھوڑو تو ذرا بات سمجھ لو کہ وہ اعمال کہ جو اصلاً تھے تو کسی اور مقصد کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیا کہ یہ اعمال اگر ہیں تو تمہارے دنیاوی مقصد کے لیے، لیکن اگر ان کو تم نیک نیتی سے ہماری مقرر کردہ حدود کے اندر اور ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دو گے تو ان پر بھی ہم تمہیں ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے پہلی قسم کی عبادت کر دیتے. تو یہ دوسری قسم کی یہ عبادت براہ راست نہیں ہے, یہ بالواسطہ ہے, یہ عبادت کی دوسری قسم ہے, پہلی قسم نہیں. اب جیسے یہ کہہ دیا کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اگر کماؤ اور جائز حدود میں رہ کر کماؤ اور اس نیت سے کماؤ کہ میرے جتنے حقوق ہیں میرے بیوی کے, میرے جتنے حقوق ہیں میرے بچوں کے, میرے جن میں حقوق ہیں میرے نفس کے, ان کو ادا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں, تو یہ کمائی کا کام بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں. لیکن اصل یہ کام عبادت کے لیے وضع نہیں ہوا, عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا, تو یہ براہ راست عبادت نہیں بالواسطہ عبادت ہے, نیت کے ذریعے عبادت بنتا ہے, صحیح طریقے سے کرنے پر عبادت بنتا ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. جب یہ فرق ہے تو اس فرق سے سمجھو ایک چیز براہ راست عبادت ہے اور ایک چیز بالواسطہ عبادت ہے. تو جب براہ راست ڈائریکٹ عبادت ہے وہ ظاہر ہے کہ افضل ہوگی اور اس کا درجہ بڑا ہوگا بنسبت دوسری درجے کی عبادت کے, کہ وہ عبادت بنتی ہے کسی اور چیز کے شامل ہونے سے, اس کا درجہ دوسرا ہے. جب دوسرا ہے تو یہ جو کہا گیا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس واسطے کہ میری عبادت کرے, تو اصل مقصود اس میں عبادت سے پہلے مانا ہے جو براہ راست عبادت. یہاں سے وہ سمجھ لو, بعض لوگ کہتے ہیں ابھی مجھ سے پرسوں ترسوں ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں ایک خاتون سوال کر رہی تھی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ کہیں پر خدمت کرتے ہیں, یعنی وہ ڈاکٹری کا پیشہ ہے اور وہ اپنا کرتے رہتے علاج علاج کرتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ سارے دن کی نمازیں اکٹھی پانچ وقت کی گھر پہ آگے بڑھتے ہیں قضا. تو بیوی نے کہا بھائی یہ نمازیں پانچ وقت کی آپ یہ قضا کیوں اکٹھی پڑھتے ہو, وقت پڑھا کرو وہاں پر جب آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں, یہ جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں, مریضوں کو علاج کرتا ہوں, یہ خدمت خلق کا کام, اور خدمت خلق بھی بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ وہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا تعلق بندوں سے حقوق اللہ سے حقوق العباد سے ہے اور وہ ان کی خدمت ہے. تو اس واسطے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں اور نماز اپنی میری تنہا ذات کا معاملہ ہے, میں آ کر رات کو اپنے گھر میں پانچ وقت کی یا جو نمازیں پڑھا ہوئی میں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ خاتون پوچھ رہی تھی کہ یہ بات وہ دلیل ہوئی ہے پیش کرتے ہیں کیا کہوں. تو وہ غلطی کہاں سے لگی؟ غلطی اس بات سے لگی کہ عبادت کی جو دو قسمیں میں نے بتائی آپ کو, یہ دو قسموں کا مطلب نہیں سمجھے, دونوں میں فرق نہیں سمجھے, دونوں کا مرتبے میں فرق نہیں سمجھے. وہ عبادت براہ راست نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جنگ کے میدان میں بھی ہو اور دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے تب بھی نماز پڑھو, اس کے اندر تقسیم کر دی طریقے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی, لیکن نماز کی فرضیت غالب ان صلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. ارے بھائی جہاد سے بڑا اور کیا کام ہوگا, لیکن جہاد میں بھی فرمایا گیا کہ وقت پہ نماز پڑھو. اور بیمار پڑا ہوا ہے انسان اس حالت میں ہے کہ کوئی کام نہیں انجام دے سکتا, اس حالت میں بھی فرمایا کہ کبھی کر دیں گے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, لیکن پڑھو. تو وہ کسی حال بھی نہیں چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ براہ راست مقصود بالذات عبادت تھی. اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ جب حکم آیا ہے تو اس کو انسان بجا لائے, وہ پہلے درجے کی عبادت. اور یہ جو ٹھیک ہے یہ خدمت خلق بھی بہت بڑی عبادت ہے ماں, کوئی شک نہیں, لیکن وہ دوسرے درجے کی ہے براہ راست نہیں. یار اگر دونوں میں تعاون ہو جائے تو ہمیشہ اس کو ترجیح ہوگی جو براہ راست ہے جو مقصود بنتا. اس واسطے یہ انہوں نے سر سے مراکز نہیں سمجھا, اس کی وجہ سے یہ غلطی مبتلا ہو. ارے بھائی ٹھیک ہے مطلب میں بیٹھے ہو, آخر ضروریات کے لیے اٹھنا پڑتا ہے نہیں اٹھنا پڑتا؟ اگر ضرورت پیش آ جائے غسل خانے جانے کی بیت الخلاء جانے کی تو مریضوں کو چھوڑ کے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ تو اگر اس کے لیے جا رہے ہو, اگر کوئی شخص ہے اور اس میں بھوک لگ گئی ہے کھانے کا وقت آ گیا ہے, کھانے کے لیے وقفہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے لیے اگر نماز کے لیے وقفہ کر لے تو اس میں کیا حقوق العباد کے ساتھ کیا دشواری پیدا ہوئی اور اس سے کوئی خلق میں کیا رکاوٹ پیدا ہوئی. تو یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بلا بالاقات لوگوں کو بڑی غلطیاں لگ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو حقوق العباد کا کام کر رہے ہیں, پھر وہ خلق کا لحاظ آپ ہم نماز چھوڑ پتا پڑا. تو خوب سمجھ لو یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دونوں. یوں تو دوسری قسم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مومن کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نیت نیک فرمائے اور سنت کے مطابق مجھے بلانے کا فیصلہ فرمائے تو ساری زندگی عبادت. لیکن وہ دوسرے درجے, پہلے درجے کی عبادت یہ نماز روزہ حج زکات اور یہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یہ براہ راست عبادتیں ہیں. اور اصل میں انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس کام کے لیے. کیوں؟ اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ دیکھو ہم نے اس کے اندر دائیے رکھے ہیں, ہم نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں, ہم نے اس کے اندر جذبات رکھے ہیں, ہم نے اس کے اندر گناہوں کا بھی شوق رکھا ہے. پھر یہ آیا ہماری طرف رجوع کرتا ہے, ہمیں یاد کرتا ہے, یا یہ کہ ان گناہوں کے دائیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو غالب کرتا ہے. اس لیے پیدا کیا گیا تھا, سمجھے بات؟ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مقصود زندگی انسان کا وہ عبادت, تو جب بھائی ایک کام کے لیے پیدا ہوا ہوئی ہے مخلوق کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے ہمیں آپ کو کہ بھائی تم آئے ہو عبادت کے لیے اور عبادت ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے, لہٰذا صبح سے شام تک تمہارا اور کوئی کام نہیں بجو کے ہمارے سامنے سجدے میں پڑے رہو اور ہمارا ذکر کرو, سوائے اس کے کہ چلو تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں یعنی سدے رمق کی حد تک تاکہ تمہاری زندگی قائم رہے, تو بیچ میں تمہارا وقفہ کر دیں گے تمہارے لنچ کا تمہارے ڈنر کا, سمجھے آپ؟ اتنا وقفہ کر دو اور باقی سارا وقت تم ہمارے آگے سجدے میں رہ کے گزارو. تو بتاؤ کچھ ظلم ہوتا؟ کیوں ظلم اس سے نہ ہوتا تو بھائی پیدا ہی اس کام کے لیے کیے گئے, اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ میرے مہینہ انکوسا ہوں وہ اموال ہوں بے ان لہو الجن, تو تمہاری جانیں سب خرید لی ہم نے اور اس کی قیمت لگا دی. کیا قیمت؟ جنت. تمہارے جانوں کو اور تمہارے مال کو تمہاری زندگی کو ہم نے خرید لیا, اور اس لیے خرید لیا کہ اس کا معاوضہ تمہیں جنت کی شکل میں عطا فرمائیں. تو بھائی تمہارا ہم تو بچے ہوئے مال ہیں, ہماری جان بھی بکی ہوئی ہمارا مال بھی بکا ہوا, تو اگر وہ خریدنے والا جتنی اتنی بڑی قیمت لگائی جنت والی ارض و سماوات والا جس کا کی چوڑائی آسمان و زمین تک ہے, اتنی بڑی قیمت لگانے والا جس نے اتنی بڑی قیمت لگا کر خریدا, وہ اگر یہ کہے کہ بس سدے رمق تک کھانے پینے کی اجازت ہے باقی اور کسی کام کے لیے سجدے میں پڑ رہا ہو, تو اب تھا اس کو تو نہیں تھا, کوئی ظلم نہ ہوتا. لیکن یہ عجیب خریدار ہے کہ خریدا بھی اور اتنی بڑی قیمت بھی لگائی اور یہ کہا بھی کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر بھی اتنا آسان کر دیا معاملہ کہ بھائی چلو یہ تمہاری جان خریدی تھی تمہیں ہی واپس لو, تمہیں فائدہ ہوتا اس سے, تمہارا مال خریدا تھا چلو تمہیں ہی واپس تمہیں فائدہ ہوتا اس سے, اور ساری زندگی سب کام کرتے رہو, کھاؤ کماؤ تجارت کرو ملازمت کرو اور اپنی دنیا کے دوسرے جائز خواہشات پوری کرو, سب کی اجازت تمہیں, صرف اتنا کام ہے کہ پانچ وقت ہمارے دربار میں آ جایا کرو, پانچ وقت آ جایا کرو ہمارے دربار میں, اور یہ صرف تھوڑی سی پابندیاں لگا دی کہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو, بس ان کی پابندی کر لو تاکہ اور سب کی تمہیں فری چھوٹ ہے. یہ ایسا خریدار ہے جس نے یہ سب اب جب دے دیا حضرت انسان کو واپس, جان بھی دے دی مال بھی دے دیا اجازت بھی دے دی, چلو بھائی تجارت بھی جائے, چلو بھائی ملازمت بھی جائے, چلو بھائی زراعت بھی جائے, سب کچھ جائے تمہارے لیے کر دیا. ابھی حضرت انسان نکلے, جب نکلے تجارت کرنے اور ملازمت کرنے اور زراعت کرنے اور کھانے کمانے, تو وہاں نکلنے کے بعد سب بھول بھال گئے کہ آئے کیوں تھے, مقصد زندگی کیا تھا, اور ہم اس دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے تھے, کس نے ہمیں خریدا تھا, کس نے بھیجا, کیوں بھیجا, کیا پابندیاں لگائیں, کیا احکام دیے, سب بھول بھال کر آپ جناب وہ تجارت ہے اور وہ پیسے سے پیسہ بن رہا ہے اور آگے بڑھنے کی دوڑ ہے اور دھوپ ہے اور فکر ہے اسی میں دن رات لگا ہوا ہے, بھول بھال گیا سب. اور اگر کسی کو فکر ہوئی بھی تو کیا ہوا, جب بھاگ دوڑ حواس بھاگتا دل کہیں دماغ کہیں, آ گیا کسی وقت مسجد میں اور جلدی جلدی کر کے نماز پڑھ لی پھر چلا گیا جلدی بھاگ گیا, گئی نماز مسجد پہ بھی حاضری کی توفیق نہیں ہوئی، گھر کے اندر پڑھ لی، اب کبھی پڑھی بھی نہ پتا بھی کرنا، یہ حالت چلتے رہے. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ یہ تجارتی اور دنیاوی سرگرمیاں انسان کے اوپر غالی بازی چلی گئی، غالی بازی چلی گئی، غالی بازی چلی گئی. عبادات کا خاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہیں، اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر دیتی ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ دنیاوی کام جو ہے یہ چاہے صحیح دائرے میں کریں مگر ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو رفتہ رفتہ مادیت کی طرف لے جاتے ہیں، روحانیت سے دور ہٹاتے ہیں. تو جب سارا وقت گزر گیا اس کام میں، 11 مہینے یہی کام کرتے رہے کہ مادیت کا غلبہ رہا، جی روپے پیسے کی دوڑ کا غلبہ رہا، دنیاوی کاموں کی دوڑ کا غلبہ رہا، تو انسان کے اوپر مادیت چھا گئی، غالب آ گئی. اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادتوں کے ذریعے رشتہ قائم ہونا تھا، وہ رشتہ کمزور پڑنے لگا، اس کے اندر ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، وہ قرب جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہونے نہیں حاصل ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے پیدا کیا اس انسان کو، جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرے گا، جب ہم اس کو چھوٹ دیں گے تو یہ سب دھندے کرے گا، یہ جب دنیا میں لگے گا تو ہمیں بھولے گا اور ہماری عبادات میں اتنا انہماک نہیں ہوگا جتنا مادہ پرستی میں، مادے کے کاموں میں کے اندر انہماک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل بھائی تجھے ایک موقع اور دیتے ہیں، آج ہر سال تجھے ایک مہینہ آتا فرمایا سال بھر میں، کہ جب 11 مہینے تیرے گزر جائیں ان دنیاوی کام دھندوں میں اور مادے کے پھیر میں الجھے ہوئے اور اس مادے چکر میں الجھے ہوئے، تو ایک مہینہ تجھے عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت کا خاص مہینہ. وہ کیا کہ اس میں آ جاؤ اور تمہاری جو روحانیت میں کمی واقع ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تعلق میں، ہمارے ساتھ قرب میں جو کمی واقع ہوئی ہے 11 مہینے کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر اگر چاہو تو اس قرب کی کمی کو دور کر، اس کام کے لیے ہم تم کو یہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بیناتی من ھدی و رحمۃ، یہ ہدایت کا راستہ، تمہیں ہدایت کا مہینہ تم کو عطا فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تم اپنی یہ کمی کوتاہی دور کر لو، تمہارے اوپر جو زنگ لگ گیا ہے دلوں پر وہ دور کر لو، ہم سے جو دور چلے گئے ہو قریب آ جاؤ، ہم سے جو تمہارے اندر غفلت پیدا ہو گئی ہے اس غفلت کو دور کر کے ہمارے ذکر سے آباد کر لو، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے اپنے بات کو. یہ ہے مقصود اصل میں رمضان. اس کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک روزہ جو ہے وہ اس کا ایک اہم عنصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے پیدا کرنے، اور جتنی عبادات اس میں مشروع کی گئی ہیں وہ سب اہم عناصر ہیں اس قرب کو پیدا کرنے. مقصود اللہ جل جلالہ کا یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے یہ دور بھاگے ہوئے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے، تقرب عطا فرما دے. یہ ہے مقصود. تو چنانچہ کیا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ 11 مہینے جن چکروں میں مبتلا رہے ہو تو انہوں نے تمہاری تقویٰ کی خاصیت کو کمزور کر دیا ہے، تو ہم تمہارے اوپر یہ روزے سے فرض کر رہے ہیں تاکہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو. یہ ہے مقصود. جب یہ مقصود ہوا تو بھائی بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی روزہ رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے، بات صرف یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرنا ہے کہ 11 مہینے کے اندر ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے اور اپنے اصل مقصد زندگی سے دور چلے گئے تھے، تو اس دوری کو دور کرنا، اس دوری کو ختم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. جب یہ ہے تو بھائی پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو پہلے سے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ کیا جائے. جب یہ مہینہ اس کام کے لیے آ رہا ہے تو بات صرف روزے رکھنے پر نہیں، بلکہ اس کام پہلے سے تیاری کرو، پروگرام بناؤ، نظام الاوقات ایسا بناؤ کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ ہو. دوسرے کام دھندے سارے مہینے، سارے سال چلتے رہیں گے، 11 مہینے چلتے رہیں گے، ان کو جتنا مختصر سے مختصر کر سکو کر لو کہ بھائی یہ کام اب رمضان کے بعد کریں گے. جتنا مختصر سے مختصر کیا جا سکتا ہو وہ کر لو, اور ان کو خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کے براہ راست کاموں میں, عبادات میں صرف کرو. میرے والد ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رمضان کا استقبال یہ ہے اور رمضان کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے سے سوچے کہ میں کون کون سے کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں اپنے روزمرہ کے کاموں میں, تجارت کے, زراعت کے, کاروبار کے, ملازمت کے, جن کاموں کو میں مؤخر کر سکتا ہوں ان کو مؤخر کر, اور مؤخر کر کے پھر اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دینی مدارس میں ایک رواج چلا آتا ہے, اور تو کہیں ہے نہیں دینی مدارس میں باقی رہ گیا, کہ سالانہ چھٹیاں ہمیشہ رمضان میں ہوں. شعبان پتالی مثال ختم ہو جاتا ہے 15 شعبان کو, اور دو مہینے کی چھٹی ہوتی ہے, تو 15 شعبان سے 15 سوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں. تالی مثال ہمارے یہاں سوال سے شروع ہوتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی صاحبان جو ہے یہ رمضان میں لوگوں کو یہ اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ رمضان کے اندر آدمی بیکار ہو کے بیٹھ جائے, حالانکہ رمضان میں صحابہ کرام نے جہاد کیا اور یہ کیا وہ کیا. تو خود سمجھ لو اگر جہاد کا موقع آ جائے اور ضرورت پیش آ جائے تو بے شک سنت یہ ہے کہ آدمی جہاد بھی کرے. غزوہ بدر رمضان میں ہوا, فتح مکہ رمضان میں ہوا, لیکن جب چھٹی منانی ہی ہے سال میں کسی زمانے میں, یا تو یوں کہو کہ چھٹی مناؤ ہی نہیں, لیکن جب چھٹی کرنی ہی ہے تو اس میں رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر سکے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست عبادت. ورنہ دیکھو نا یہ جو دینی مدارس میں کام ہوتا ہے وہ بھی تو کیا ہے, وہ قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم, فقہ کی تعلیم اور اس کے متعلقات کی تعلیم, وہ بھی تو ایک عبادت ہے, لیکن وہ عبادت دوسرے نمبر کی. تو اس دوسرے نمبر کی عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ پہلے نمبر کی عبادتوں میں جتنا سربو اتنا دے گا. تو اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھائی چھٹی جب کرنی ہی ٹھہری تو بجائے کہ گرمیوں میں چھٹی کرو رمضان میں, تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں, براہ راست عبادت میں لگایا جائے. یہ تھا اصل میں منشا اس چھٹی کا. تو بھائی اگر جہاں جن کے اختیار میں ہو چھٹی کر سکے وہ چھٹی کر دیں, اور اگر کسی کے اختیار میں نہیں تو کم سے کم اپنے اوقات کو اس طرح منظم کریں تو بس زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارے. اللہ تو حقیقت میں یہ مقصود ہے. دیکھو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ایک مطلب ارشاد فرمائی, یاد رکھنے کی ہے اہل علم کے خاص طور سورہ علم نشرہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب, کہ جب آپ فارغ ہو جائیں جتنے کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں ان سے جب فارغ ہو جائیں تو کیا کریں, فانصب تو تھکیے, کاہے میں تھکیے, اللہ کی عبادت کرنے میں, نماز میں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے میں, اس میں تھکیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کا اظہار کیجیے. تو میرے والد ماجد فرماتے تھے کہ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آپ فارغ ہو جائے تو عبادت کیجیے, کہاں سے فارغ ہو جائیں, حضور کاہے میں لگے ہوئے تھے, کس کام میں لگے ہوئے تھے, کوئی دنیا سازی کا کام ہو رہا تھا, وہ تو ایک ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت ہی تھا, یا تعلیم تھی, یا تبلیغ تھی, یا جہاد تھا, یا تربیت تھی, یا تزکیہ تھا, یا اللہ کے احکام کو پہنچانا تھا دوسروں تک, کوئی اور کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا سوائے اللہ کے دین کی خدمت. لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں, تعلیم کے کام سے, تبلیغ کے کام سے, دعوت کے کام سے اور جہاد کے کام سے, تو اب آ جائیے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکے. چنانچہ اسی کی تعبیر میں سرکار دوارا رات کو کھڑے ہیں پاؤں پر برف آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ ساری
کام جو حضور فرما رہے تھے وہ عبادت نمبر دو، اور سنسد جس عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ عبادت نمبر ایک، یہ براہ راست بات، یہ ہے مقصود. تو ان سے جو فارغ ہو جائے دوسرا، تو اگر کوئی یہ نہ سمجھے، ہم جیسے جو مولوی ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی دماغ میں ہمارے والد صاحب نے فرمایا کرتے ہیں کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو شیطان جو ہے وہ بھی علمی انداز سے دھوکے دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہم تو ساری عمر، ہم تو سارے یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کہ گیارہ مہینے دنیا کے کام میں لگے رہے، یہ جو ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جو تجارت کرتے رہے، جو معیشت میں لگے رہے، جو کاروبار میں لگے رہے، جو ملازمت کرتے رہے، ہم تو گیارہ مہینے دین کی خدمت کرتے رہے، ہم تو تعلیم دیتے رہے، ہم تو تبلیغ کرتے رہے، ہم تو واعظ کرتے رہے، ہم تو تصریف و فتح میں لگے رہے. تو یہ بھی دھوکا شیطان. تو میرے بھائی سمجھتے کہ یہ نہ سمجھو کہ کیونکہ لگے رہے لہٰذا اب ہمیں تو کوئی خاص فرق کرنے کی ضرورت نہیں رمضان میں. نہیں، وہ جو کر رہے تھے وہ عبادت نمبر دو، اور اب وقت آ گیا عبادت نمبر ایک کا. وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ادا فرق تھا فن تھا وہ الا رب کا تھا. اس کام کے لیے آ رہا ہے بھائی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا کر اس مہینے کو اس معاملے میں استعمال کرنے کے بعد. اب بناؤ نظام اپنے رمضان کا مہینہ کو گزارنے کا، کس طرح گزارنا، فرصت نکالو جتنی ہو سکے، جتنے کاموں کو باخر کر سکتے ہو کر دو، اور اس کے بعد روزہ تو رکھنا ہی رکھنا انشاءاللہ، روزہ تو رکھنا ہی اللہ کی رحمت سے. اور تراوی من قام رمضان ایمان اللہ کے صابر غفر له ما تقدم من ذنب، جی بارہ یہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ 20 رکعتیں پڑھنے کی توفیق ادا فرمائی، یہ کرنی کرنی. ہمارے حضرت داتا صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس تراویح کے ذریعے روزانہ رمضان کے مہینے میں 40 مقامات قرب عام دنوں سے زیادہ عطا فرمایا. کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. تو سجدے کتنے؟ 40. اور ہر سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام، اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے میں جب گر جائے نا انسان، پیشانی اللہ کے سامنے ٹکی ہوئی ہو اور زبان کرو سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ مقام قرب کا وہ ہے جو اور کہیں بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اور یہی مقام قرب لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے. جب آپ کو معراج ہوئی تو آپ کو جب اتنا اونچا مرتبہ بخشا گیا معراج کا، تو فرمایا کوئی میں امت کے واسطے تو کچھ لے کے جاؤں؟ تو فرمایا کہ امت کے واسطے سجدے لے جاؤ، اور ان میں سے ہر سجدہ مومن کے معراج اصلا تو معراج المومنین، اس کی جب سجدہ سر پہ رکھ دے گا پیشانی اللہ کی بارگاہ میں اس کی معراج آتی ہوگی. تو یہ سجدہ مقام قرب ہے. اور دیکھو کتنا عجیب پیارا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اقرا میں ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا. یہ آیت سجدہ ہے، پڑھوں گا تو سب کر لینا سجدہ. وسجد واقترب، وسجد واقترب، اتنا مزے کا جملہ ہے. فرمایا اور سجدہ کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ قریب آ جاؤ. مانا معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے. بس جو وقت ہے سجدہ کرنے نا بھائی آئے تو سجدہ آئے تو سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ قریب ہو جاؤ. تو ہر سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک مقام قرب رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مومن کے واسطے فرمایا کہ 40 سجدے تمہیں اور عطا کرنا عام دنوں سے زیادہ. تو 40 مقامات قرب ہر روز ایک بندے کو عطا فرمائے جا رہے ہیں. یہ کس لیے؟ کہ 11 مہینے میں جن کاموں میں لگے رہے نا، ان سے اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے تو ہر روز 40 مقامات قرب اور دے کر تمہیں قریب کر رہے ہیں اور اپنے پاس. یہ ہے تراویح. تو میں وہی بات نہ سمجھو اس تراویح. لوگ کہتے ہیں سر بھائی 20 نہیں آٹھ ہی پڑھ لو، ہیں 20 نہیں آٹھ ہی پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی 40 تمہیں مقامات قرب کہیں نہیں، جی 40 نہیں چاہیے، بس 16 ہی کافی. تو یہ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، خلفاء راشدین کی سنت نے یہ 40 مقامات قرب عطا فرما دیا، تو اس کی قدر نہیں پہچانو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قدر پہچاننے کی توفیق عطا
فرمائے.
تو بھائی روزہ تو رکھنا ہی, تراویح بھی انشاءاللہ پڑھنی, باقی اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ان اوقات کو زیادہ فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں صرف کرو, تلاوت قرآن جتنی ہو سکے, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اس کو قرآن کریم سے خاص مناسب ہے, جتنی ہو سکے عام دنوں کے مقابلے میں اس میں قرآن کریم کی ضرورت ہے. ہاں بونی فرحمۃ اللہ علیہ روز ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
نہیں روز نہیں, ایک دن میں دو, صبح ایک اور شام ایک, اور ایک تراویح میں 61 قرآن مجید رمضان المبارک میں ختم فرمایا تھا. ہاں بونی فرحمۃ اللہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بناوا پڑھ پڑھ کے سب ہم لوگ شریعت سیکھتے ہیں, وہ ہر رمضان میں ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرنے کا معمول, بڑے بزرگوں کا معمولات ہے. تو بھائی نہ صحیح اس مقام کا, لیکن جتنا عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کے مقدار بڑھاؤ. جو نفلیں عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں پڑھو. تہجد کا عام دنوں میں موقع نہیں ملتا, توفیق نہیں ہوتی. اور بھائی شہری کے لیے اٹھنا ہی ہے اپنا کھانے پینے کے لیے, تو آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جا اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ. اشراق, چاش, اوابین, یہ نفلیں اگر عام دنوں کے اندر نہیں پڑی جاتی کم از کم رمضان کے اندر پڑ, اور جتنا ہو سکے نفلی صدقات علاوہ زکات کے نفلی صدقات. حدیث میں آتا ہے کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ہر وقت ہی معذر رہتا تھا, لیکن رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ ریح المرسلۃ, آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں ہوا چل رہی ہے, اتنے سخاوت کا معاملہ فرما دیتے, جو آ گیا اس کو نواز دیا. تو صدقات کی کثرت, اور بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جل جلالہ کا ذکر, اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے, آدمی کام بھی کر رہا ہے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور درود شریف اور استغفار, یا کوئی جو بھی ذکر زبان پر آ جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ کام کرو. اور بھائی اس زمانے میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کی کوشش, آنکھ کے گناہ طے کر لو کہ رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی انشاءاللہ, طے کر لو کہ زبان سے اس مہینے کے اندر غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ تعالی, کسی کی غیبت, کسی کی کوئی جھوٹ, کوئی دلاداری کا کلمہ, کچھ نہیں, تالا ڈال لو اس زبان رمضان کے مہینے کے اندر, کوئی غلط بات نہیں, غیبت نہیں ہوگی. یہ کیا ہوا کہ صاحب روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, کھانے حلال چیزوں سے تو پرہیز, حلال چیزوں سے پرہیز روزے کی وجہ سے, اور مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو رمضان کے مہینے کے اندر. غیبت کو قرآن کریم میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے ہوتا, تو غیبت سے بچنے کا اہتمام, جھوٹ سے بچنے کا اہتمام, فضول کاموں سے, فضول مجلسوں سے, فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام, اس طرح جو رمضان کا مہینہ گزارا جائے. اور بھائی تو آپ کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کثرت, دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے, گٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں, بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں مغفرت کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں. تو صبح کا وقت ہو یا شام کا یا رات کا, کہتے افطار کے وقت مانگ لو قبول کر لیں گے, رات کو مانگ لو قبول کر لیں گے, روزے کی حالت میں مانگ لو قبول کر لیں گے, رات کو جس شب کے بعد مانگ لو, صبح شب کے بعد مانگ لو قبول کر لیں گے. کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانات فرمائے ہوئے ہیں کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو مانگو اللہ تبارک, خوب مانگو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مانگنے کا مہینہ, ہمارے حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ عصر کی نماز مسجد میں پڑھ کے اعتکاف کی نیت سے وہیں بیٹھ جاتے تھے مغرب پر, اور اس میں کچھ تلاوت کر لی, کچھ منایت مقبول تسبیحات وغیرہ پڑھ لی, باقی سارا وقت دعا میں گزارتے افطار کا, خوب دعائیں کرتے. تو جتنا ہو سکے دعائیں, دعا کا اہتمام کرو اللہ تبارک سے, اپنے لیے بھی, اپنے اعزاز احباب کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے, عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ کو بول کر. اچھا بھائی بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کہا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر اس کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہ تو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی. تو آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو میں بہت بناتا رہتا ہوں لیکن آپ حضرات سب حضرات سے دعاؤں کا محتاج ہوں, تو دعاؤں میں رمضان مبارک کے اندر جب اپنے دعا کرے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں آپ کو یاد رکھوں گا اللہ نے چاہا. خاص طور سے بھائی آج کل کمر کی تکلیف کی وجہ سے ذرا کچھ بہت سے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, تو اس کے لیے خاص طور پر دعا کی درخواست ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.